يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول محترم حاضرین مجلس محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں ہم اور آپ اس وقت اللہ کے ایک گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی باتوں کو سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایسی مجلس جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے سکون نازل ہوتی ہے اور ایسی مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی تو ہم اور آپ ایک ایسی ہی مجلس میں اس وقت موجود ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق. اسلام جس کے ہم آراد ماننے والے ہیں, یہ 8 سے 14 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے, اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ نے 14 سال پہلے ہی اپنے نبی کے ذریعے کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہو چکا ہے, اب کوئی نئی چیز اسلام میں داخل نہیں ہو. اسلام کے نام سے اگر کوئی نئی چیز داخل کی جائے تو وہ اسلام نہیں ہو. سوال یہ ہے کہ جو اسلام اللہ نے اپنے نبی کے اوپر مکمل کیا وہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آج مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ہیں, اور ہر جماعت اس بات کی مدعی ہے, اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حق پر ہیں. ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو اللہ کے رسول کی دعوت ہے, جو صحابہ کی دعوت ہے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ حق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج اتنی جماعتیں ہیں, اتنے فرقے ہیں کہ ایک غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک چوچو کا مربع اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک بھائی بولتا ہے ادھر آؤ ہمارے پاس اسلام ہے, دوسرا بھائی بولتا ہے ادھر آؤ ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, وہ جائے تو کدھر جائے؟ تو کوئی تو ایسا سمبل ہونا چاہیے, کوئی تو ایسی پہچان ہونی چاہیے, کوئی ایسی شناخت ہونی چاہیے جس کی پہچانا جائے کہ حق کہاں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہچان بتائی ہے اور حق کیا ہے وہ پہچان. اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ اعلان کریں, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي نبي آپ اعلان کر دیجیے میں تم کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں. على بصيرة, بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ میں بھی بلاتا ہوں. ومن اتبعني, اور جو میرے متقین ہیں, جو میرے ماننے والے ہیں, وہ بھی اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کے راستے. تو قرآن نے ایک بات یہ بتائی کہ حق کا راستہ ایک ہو سکتا ہے, کئی نہیں ہو سکتا, اور وہ اللہ کا راستہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, اختلاف مت کرو, سب صحیح ہے, ایسا آدمی دنیا کی نظر میں سیکولر ہو سکتا ہے, لیکن قرآن اور حدیث کی نظر میں ایسا آدمی فتنی ہے. یہاں بھی حق ہے, یہاں بھی حق ہے, یہاں بھی حق ہے, دس لوٹ پاؤں کے چلے ہوں گے بھی نہیں. حق تو ایک ہو, حق کہاں ہے؟ حق وہاں ہے جہاں اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے. اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي من والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو صاحب امر ہو, جو تمہارے امیر ہو, جو تمہارے بڑے ہو, تم ان کے لیے تعلق کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لیکن اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, آپس میں نزاع ہو جائے, ٹکراؤ کی نوبت آ جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو معاملے کو اللہ اور ان کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ ہے حق کا راستہ.
اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول، یعنی اطاعت سے مطلق اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی یا اس کے رسول، ورنہ اطاعت تو ہم اپنے ماں باپ سے، ایک شاگرد اپنے استاد کی اطاعت کرتا ہے، ایک قوم کے لوگ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، ایک رعایا اپنے خلیفہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن شریعت میں اطاعت مطلق اگر ہے تو اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت بھی تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کے، اگر ماں باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہنے مانتے ہیں، تمہارے والدین کی اگر تم کو شرک کرنے کی تعلیم دے، حالانکہ ماں باپ کا جو مقام ہے ہم سب جانتے ہیں، قرآن کی جگہ جگہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کر دیا، لیکن واضح کر دیا کہ اگر ماں باپ بھی تم کو شرک کی تعلیم دے، قرآن کے خلاف بتائیں، حدیث کے خلاف کسی بات کا حکم دے، پلا تو کی بات کرتا ہوں، تو قرآن نے حق کا ایک معیار بتایا کہ جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق کی طرف بلائے وہ حق پر، اور جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کو مانے ساتھ میں اوروں کو بھی مانے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانو، ہمارے بزرگوں کو بھی مانو، ہمارے پیروں کو بھی مانو، ہمارے ایمانوں کو بھی مانو، یہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ماننے کا یہ مطلب ہے کہ امام صاحب کی حرام کہے تو حرام ہے، امام صاحب کی حلال کہے تو حلال ہے، امام صاحب کی جائز بول تو جائز ہے، امام صاحب کی ناجائز بول تو ناجائز ہے، اسی کا نام تو تحلیل و تحریم ہے، اسی کا نام تو شریعت سازی ہے، اور یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کے ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ سنو، انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی، میری مجھے قرآن دیا گیا اور حدیث دی گئی، الا سنو، یوشک رجل شبعان علی علیته یقول علیکم بکتاب اللہ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی آرام سے اپنے تکیہ کے اوپر اپنے گدے کے اوپر ٹیپ لگا کے کہے گا، علیکم بکتاب اللہ، تم قرآن کو پکڑ لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آج ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ بولتے مسئلہ تو حدیث سے آتا ہے، قرآن پر عمل کرو، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، سارا جھگڑے دیجیے حدیث سے، ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی نبی ہمارا نہیں، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے جیسی ایک چیز تھی، اس سے ایک بات یہ نہیں معلوم ہوئی، مطلب بولتے قرآن پہلے نمبر پر، حدیث دوسرے نمبر پر، غلط ہے یہ، قرآن بھی پہلے نمبر پر، حدیث بھی پہلے نمبر پر، قرآن اور حدیث کے بیچ میں نمبرنگ کرنا ہی غلط ہے، اگر قرآن بول رہا ہے کوئی چیز حلال ہے تو حلال ہے، حدیث بول رہی ہے حرام ہے تو بھی حرام، اگر حدیث نے کسی چیز کو حلال کیا تو وہ بھی حلال ہے، اگر قرآن نے کسی چیز کو حرام کہا تو وہ حرام، تو حدیث نے کسی چیز کو حرام کہی تو وہ حرام، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک آدمی پیٹ بھر کے، حیدرآباد والے کو کھانے پینے کی شوقین ہوتا ہے، پیٹ بھر کے شبعان، پیٹ بھر کے اپنے تکیے کے اوپر ٹیپ لگا کے یہ دعویٰ کرے گا، علیکم بکتاب اللہ، اے لوگوں قرآن کے اوپر عمل کرو، فما وجدتم من حلال فاحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، قرآن اگر بولے حلال تو حلال، قرآن اگر بولے تو حرام تو حرام، اللہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسا زمانہ آنے والا، اس کے بعد اب اللہ کے نبی کچھ نمونے بتا رہے ہیں کہ صرف قرآن بتائے تو حلال، قرآن بتائے تو حرام، ایسا نہیں ہے، اگر میں نے بھی کسی چیز کو حرام کہا ہے تو حرام ہے، اگر حدیث نے بھی کسی چیز کو حلال کہا ہے تو حلال ہے، اب اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں الا لا یحل لکم لحم الحمار الاحلیقی ولا یحل لکم کل ذی ناب من الصبوی، اے لوگوں کو تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، پورے قرآن جھوٹا پھرے تو کہیں ذکر نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، ولا یحل لکم کل ذی ناب من الصبوی، اور میں تم کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ نوکیلے دانتوں والے جو جانور ہیں وہ حرام ہے، کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، شیر حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے کبھی فرما ہے ولا لقطۃ المعاہد، اور کسی غیر مسلم کا اگر سامان راستے میں پڑا ہوا ہو تو اس سامان کو استعمال کرنا بھی تمہارے لیے حرام نہیں ہے. غیر مسلم کی بات کرتے ہیں، مسلمان کے جوتا چپل مسجد سے شروع کرتے، اللہ کے نبی فرمائے اصول بتا رہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں کسی غیر مسلم کا بھی اگر کوئی سامان ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے، غیر مسلم کا سامان بھی پڑا ہوا ہے تو آپ کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے، جب تک کہ آپ اعلان نہ کر دیں بتانا چاہیے کس کا سامان ہے، اگر نہ ملے تو اس کا مالک کوئی کرتا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اصول بتایا کہ شریعت میں جیسے قرآن دلیل ہے ویسے ہی حدیث دلیل ہے، جیسے اللہ کا فرمان دلیل ہے ویسے ہی رسول کا فرمان دلیل ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ انی قد تركت فیکم امرین لن تضلوا ما لم تركتم فیہما، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما لم تركتم فیہما، اور جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے ہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری حدیث، یہ دو چیزیں جب تک پکڑے ہو گے کبھی گمراہ نہیں. جب گمراہ ہو گئے تو سمجھ جانا کہ پکڑ ڈھیلی ہوئی ہے قرآن کے اوپر، پکڑ ڈھیلی ہوئی ہے حدیث کے اوپر، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہی میں پڑی نہیں. بہت لوگوں کی حدیث تو بات ہے، نبی کے زمانے میں تو حدیث کا پتہ نہیں، نبی نے تو منع کیا تھا حدیث مت لکھنا. ٹھیک ہے، ایک بار آپ نے منع بھی کیا حدیث لکھنے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے یہ بتایا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، صرف قرآن لکھا کرو، قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھا کرو. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب اس بات کا ڈر تھا کہ قرآن و حدیث کو کہیں صحابہ کرام نئے نئے ایمان لائے تھے، ڈر تھا کہ کہیں مکس نہ ہو جائے، کہیں قرآن کی حفاظت میں کوئی کمی نہ آ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن صرف لکھا کرو اور حدیث کو یاد کرو، حدیث کو میموری میں رکھو اور قرآن کو باقاعدہ لکھ لیا. لیکن پھر ایک پیریڈ ایسا کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ حدیث کو لکھنے کی اجازت، اب لوگ میری حضرت عبداللہ ابن عمر راوی بڑی پیاری ہے رسوئی گور، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. فنهتني قريش، مجھے قریشی لوگوں نے منع کر دیا، مت لکھا کرو اللہ کے رسول کے بعد. بولے کیوں؟ بولے فریضہ رسول اللہ علیہ وسلم بشر یہ تکلم اپنے بدل میں مر رہے تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں تو غصے کی حالت میں کچھ غلط بات بھی آپ کی زبان سے نکل سکتی ہے، تو اللہ کے رسول کی ہر بات مت لکھا کرو. حضرت رسول اللہ نے فہم سب کو عالم سیکھا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. جب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ارے اللہ کے رسول انسان ہیں، کبھی کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کچھ غلط بات بھی بول سکتے ہیں، مت لکھا کرو، میں نے لکھنا بند کر دیا. میں نے یہ بات اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لکھا کرو. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب لکھا کرو. فوالذی نفس محمد بیدیہ ما یخرج منہ الا اکتب، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ وہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے, اس زبان سے کچھ غلط نہیں نکلتا. اگر میں غصے میں بھی کچھ بولتا ہوں تو حق بولتا ہوں, میں غلط بات نہیں بولتا ہوں, میری ہر بات کو بھی فرق. یہ حدیث ساتھ کا پروف ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے لکھنے کا انتظام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور حدیث کی ذمہ داری نے لی ہے, وہ غلط ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, اتنا نشور ذکر و اتنا لہو لحافظون, ہم نے ذکر کو نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم اس نصیحت کی حفاظت کرنے والے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کا مصداق صرف قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے, تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نماز کا حکم تو اللہ نے قرآن کے اندر دے دیا, لیکن نماز کیسے پڑھا جائے, نماز کا طریقہ کیا ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا. اگر ہم اس آیت کا مطلب صرف یہ لیں گے قرآن قرآن نہیں لیں گے, پیارے بھائیوں یہ آیت دراصل ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے, ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہے, جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے, ویسے ہی اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ظاہر قرآن کو بھی نازل کیا ہے, اللہ نے قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھی نازل کیا ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کی باتوں کے ذریعے اپنے نبی کی حدیثوں کے ذریعے قرآن کے ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. حدیث کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے قرآن میں, قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن پر عمل کرنے کے لیے. قرآن حدیث کے بغیر پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں. قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث ضروری ہے. لہذا جو لوگ قرآن اور حدیث میں بٹوارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن تو محفوظ ہے لیکن حدیث محفوظ نہیں ہے, وہ اپنے دماغ کا یہ فکور پوری کر لیں, قرآن اور حدیث دونوں الحمد للہ محفوظ ہے. اور اس کے محفوظ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب محفوظ ہے تو یہ کیوں کہہ گئے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے لیے الحمد للہ محفوظ ہے, صرف ہے اور قیامت تک ان شاء اللہ صرف رہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہر جگہ کی بولنے کے ہم بات کر رہے, کوئی اپنے آپ کو نیچا ماننے کی طریقہ ہے, سب جماعتیں اپنے آپ کو جنرل کا ٹکٹ مارنے والے بول رہے ہیں. آئیے اپنے نبی سے پوچھیں کہ جنرل پہ جانے والی جماعت کون, تیری شریف کی صحیح حدیث ہے علامہ غالی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بنا دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح سے یہود اللہ احدا و سبعین ملا وقت نسا یہودیوں میں 71 فرقے پیدا ہوئے, نصارا میں 72 فرقے پیدا ہوئے, میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوئے, کل وہ نار. اللہ کے نبی فرما رہے وہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, الا ملت واحدہ سوائے ایک جماعت. صحابہ نے پوچھا ایسا کہ حکم کو کون سی جماعت, آپ نے فرمایا ماں انا علیہ و اصحاب, جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقے یہ ہے تصوری. آج تمام جماعتیں اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم حق پر, ہم جنتی, لیکن نبی نے جو کسوٹی بتائی ہے اس کسوٹی کو اپلائی کرو, اس کسوٹی پر تمام جماعتوں کو پرکھ لو اور پھر دیکھ لو کہ کون سی جماعت اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے, وہ صحابہ کا مشن تھا, اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے اللہ کے رسول کا مشن. ایک جماعت میں اس تبلیغ کرنے میں بہت آئے, بہت اچھی بات, تبلیغ اللہ کے رسول نے کی, تبلیغ نبی نے کی, تبلیغ صحابہ نے, پھر تمہاری تبلیغ شروع کہاں سے ہوگی, بولے نماز سے شروع ہوگی, نماز سے شروع ہوگی. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے جتنے نبی آئے ان کی تبلیغ کہاں سے شروع ہوئی؟ عقیدہ سے شروع ہوئی، توحید سے شروع ہوئی. وَإِذَا آتَيْنَا أَحَدَهُمْ هُدًى عَلَيْهِ الْهُدَى، اور نے آپ کی طرف اپنے نبی حضرت ہود کو بھیجا، جاؤ ان کو پیغام پہنچاؤ اللہ کی بات. وَإِذَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، مشن کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بات. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، مشن کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. بلکہ ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ تمام غیر اللہ کو چھوڑ دو. طاغوت بھی غیر اللہ، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. آپ کی تبلیغ وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے نبیوں کی تبلیغ ختم ہو رہی ہے. یہ تبلیغ تو صحیح ہو. ایک آدمی کا سر کٹا ہوا ہے، آپ اس کے پیٹ کا علاج کر رہے ہیں. ارے سر کٹا ہے، وہ آلریڈی مردہ ہے. ایک آدمی کے اندر توحید نہیں ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس سے نماز پڑھواتے ہو، روزہ رکھواتے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. پورے قرآن میں اللہ نے اپنی رحمت کا بار بار کیا، میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. پورے قرآن میں کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، بولا میں معاف کروں گا، جس کا بھی گناہ کرو گے میں معاف کروں گا. لیکن جہاں توحید کا معاملہ ہے اللہ نے کیا بولا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ہم شرک کو معاف نہیں کریں. شرک سے نیچے جو گناہ ہے وہ معاف کریں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے یہ معاف نہیں کریں. یہاں ایک جماعت تبلیغ کر رہی ہے لیکن اس کی تبلیغ میں عقیدہ کہیں ہے ہی نہیں ہے، وہ شروع سے آخر تک عقیدہ کر رہے ہیں. ایک دوسری جماعت کا بولے زمین پر اللہ کا نظام چلے گا، بہت اچھی بات ہے، چلے گا. کیسے چلے گا بھائی؟ بولے تمام جتنی حکومتیں تو ختم کر کے اللہ کی حکومت قائم کرو. اچھی بات، اللہ کی حکومت قائم کرو. یہ حکومت قائم کون لوگ کریں گے؟ بولے جو قبر کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی قائم کرے گا، جو اللہ کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی قائم کرے گا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی قائم کرے گا، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی قائم کرے گا. اللہ نے اس کو بولا تھا کہ بس قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، اگر تمہارے اندر توحید ہوگی اور اگر تمہارے اندر نیک عمل ہوگا تو زمین کے خلاف تمہاری حکومت ملے گی. بابا پہلے اپنا عقیدہ کو درست کرو، پہلے توحید کو محفوظ کرو، پہلے اپنا عمل تو نیک کرو. اور عمل نیک کیسے ہوگا؟ عمل نیک کیسے ہوگا؟ ایک بھائی آتا ہے بولتا ہے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، تیسرے دن غریبوں میں کھانا بانٹو، رشتے داروں کو بیٹھ کے کھانا بانٹو. اس کا نام پیزا ہے، اس کا نام چالیسواں ہے، اس کا نام دسواں ہے، اس کا نام برفی ہے. آپ بولتے بھائی میرے نام کی ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو بولتا یہ پنکھا ثابت دے گا، یہ مائک ثابت دے گا، یہ لاؤڈ اسپیکر ثابت دے گا، یہ مسجد تم پکی بنا کے ہوگی ثابت دے گا. ماں اور گھومنا ہوتے یہاں بات ہو رہی ہے دین کی، کہ بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ انتقال لوگوں کا ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی انتقال ہوتا تھا، کیا صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کا، کیا صحابہ نے اللہ کے رسول کا نیکا کیا، چالیسواں کیا، دسواں کیا، برسی کی، نہیں کی؟ ہم اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم یہ بھائی نیکی سمجھ کے نہیں کرائے ہوئے کہ مائک لگا تو ثواب ملے گا، مائک نہیں لگا تو ثواب ملے گا. ایسا ہے کیا؟ لاؤڈ اسپیکر ہم نیکی سمجھ کے تھوڑی لگا رہے ہیں، بھائی سہولت کے لیے لگا رہے ہیں. اتنا بڑا مہینہ ہے، میں روزے سے ہوں، ہماری اتنا نظر میں اتنا چلا کے نہیں بول سکتا. इतनी गर्मी है कि पत्थर रहता है, इतने आराम से आप नहीं खोल सकते। अब उसके बाद विदात का कैटेगराइजेशन हो, बोले एक अच्छी विदत होती है, खराब विदत। ये तीजा विदत है नदी के जमाने में, अच्छी विदत है। क्या नुकसान है, गरीबों का भला हो रहा है, कब्रिस्तान से आसान हो गई, कदर के ऊपर खड़े होते आसान रहे। बोलो ये जाए, बोले वो मर गया ना, अभी उससे सवाल जवाब होने वाला है। तो हमारा ईश्वर अल्लाह पढ़ के सुना रहे, अच्छा बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के सुना रहे, उसके कान में तौहीद की आवाज जा रही है। बोले ये काम तो नबी ने नहीं किया। बोले नहीं किया, इतनी बेहद है हम करना। सवाल ये है कि मेरे नबी को सारी विगतों को गुजारा, मेरे नबी को इसी विगत अच्छी विगत थी। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुल्लु बिदातिन ज़लालाह وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, हर बिदत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली। मेरे नबी ने तुम्हें फरमाया, बुखारी शरीफ की मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह के नबियों से कौसर पर लोगों को कौसर का पानी पिला रहे होंगे, और ये कौसर का पानी वो पानी है जिसको पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। लोग प्यास से रिहा होंगे, अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को कौसर का पानी पिलाएंगे। बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज है, इतने में कुछ दो तालियां आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कौसर का जाम पिला दिला रहे होंगे। इतने में फरिश्ते बीच में रुकावट डाल दें, नहीं आप इनको नहीं पिला सकते। बोले क्यों, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे तेरे साथी को पानी पीना, अरे वजह क्या है, इन्होंने आपके दीन तक कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम जैसा साफ सुथरा मजहबा इसको क्या बना दे, एक पढ़ा लिखा समझदार गैर मुस्लिम जो कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद इस्लाम से मुतासिर हो, इस्लाम से इंप्रेस्ड हो, और उसके दिगतों वाला दीन उसके सामने पेश कर दिया जाए, वो तो मुतनफ़िर होकर भाग जाएंगे। कौन सा दीन है, कुरान कौन से दिन की बात कर रहा है, हदीस कौन से दिन की बात कर रहा है, और ये समाज में कौन सा दीन। परिचय कहेंगे ऐसा कि खुदा दीन है, इन लोगों ने आपके साथ क्या दीन में नए काम किया। जब मेरे नबी को ये पता चलेगा कि ये बिदाती लोग हैं, ये दीन में नए नए काम निकालने वाले लोग हैं, मेरे नबी फरमाएंगे सोफ्टन सोफ्टन जिन्होंने सही गलता की, इनको हदीस के सामने में लेकर जाओ, जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, जिन्होंने मेरे दीन के अंदर चेंज किए। मेरे भाइयों, ये है बिदत की कामयाबी, ये है दीन के अंदर नए नए काम निकालने वाले का अंजाम। लेकिन आज उसको पंखे की और माइक की और एसी की और कूलर की हिसाब से आज उसको उम्मत को गुमराह किया जा रहा है। वो भी बोल रहा है हम पर, वो भी बोल रहा है, बल्कि वहां से वो हमारे बारे में बोलता, ये अहले हदीस लोग नबी को नहीं मानते, ये अहले हदीस लोग काबा को नहीं मानते, है अहले हदीस कि क्लास नबी से शुरू होती और इसकी क्लास नबी पे जाके खत्म हो जाती। ये सहाबा को नहीं मानेगा, ये नबी को नहीं मानेगा, तो कौन मानेगा। अहले हदीस ने तो नबी से अपने ताल्लुक की वजह से सबसे अपना ताल्लुक तोड़ दिया, उस पर ये इल्जाम कि वो नबी को नहीं माने। अहले हदीस तो ये बोलता है कि मेरे नबी की बात आ जाए तो दुनिया में सबकी बात छपरा दो, क्योंकि मेरे नबी से पढ़ के कोई नहीं दिल देता, मेरे नबी मासूम है, कोई और मासूम नहीं, मेरे नबी की जुबान से जो निकल रहा है वो हक है, कोई और इस मकाम पर फायल नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बाद आदमी है, बोला इमाम साहब एक मसला पूछ, बोले तुम मसला पूछा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कोई हदीस पढ़ रहे, अब हदीस सुन के वो आदमी बोलता है, इमाम साहब भी तो हदीस हो गए, आपकी राय آپ کیا بولتے ہو؟ یہ ہے آج بھی جنت کے لوگ ہیں وہ حدیث سننے کے بعد میں بولتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہوگی, ہمارا مطلب کیا بولتا ہے, ہمارے امام کیا بولتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہا ہے وہ آدمی, امام صاحب یہ تو حدیث ہو گئی, آپ کیا بولتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں میں تجھے کسی چرچ کا پادری نظر آ رہا ہوں, کسی مندر کا پنڈت یا پروہت نظر آ رہا, تو میرے گلے میں مالا والا دیکھ رہا, میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو پوچھ رہا ہے کہ میری بھائی جائے. ارے جس دن رسول کی حدیث کے آ جانے کے بعد امام شافعی اپنی رائے سے کوئی بات بولے, اس دن آسمان گر کے اس کے اوپر گر جائے, اس دن زمین کسینہ چاک ہو جائے, اس دن زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے, امام شافعی اگر حدیث رسول آ جائے گا اپنی مرضی سے کوئی بات. یہ تیری امام, یہ ان کی تعلیم. لیکن آج کیا ہوا, آج تعصب نے ہماری عقلوں کو تنگ کر دیا. ہم حنفی ہیں, ہم مالکی ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم حنبلی ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, اور پھر ہم اپنے مسئلے پر مضبوطی سے کھڑے ہیں. ان کا مولوی چلا چلا کے کہتا ہے سب کچھ ہو جائے اپنے عقیدے سے, اپنے مسئلے سے سمجھوتا مت کرنا. آج تک مولوی نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ہو جائے قرآن و حدیث سے سمجھوتا مت کرنا, قرآن و حدیث آ جائے تو کون بیٹھ سکتے. اہل حدیث کا یہی مشن ہے, اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو اوپر رکھ کر اللہ تو اسی لیے اللہ کے قرآن میں ایک بڑی عجیب بات ہے, ذرا غور کیجیے. لوگ بولتے نا دیوبندی ایک جماعت تھے, تبلیغی ایک جماعت ہے, بریلوی ایک جماعت ہے, جماعت اسلامی ایک جماعت ہے, تو بھائی اہل حدیث کی تو ایک جماعت ہے, یہ بھی تو ایک فرقہ ہے, سارے فرقے تو یہ بھی ایک فرقہ. قرآن نے عجیب بات ہے, رسول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن اور تمہیں موت نہ آئے, الا وانتم مسلمون اگر ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں. بڑا لینا اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, مسجد کم پور رمضان کے بعد نماز بھی آئے, اللہ سے ڈر رہے. رمضان آئے تو 15-15 گھنٹے بھوکے رہ رہے, اور رمضان گیا تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے, آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں کر رہے, غلط کام بھی کر رہے, جھوٹ بھی بول رہے, کاروبار میں دھوکہ دھڑی بھی کر رہے, تو ڈر تو رہے اللہ سے, خالی رمضان میں ڈر رہے اللہ سے, صرف مسجد میں ڈر رہے. ایسے ڈرنے کو ڈرنا نہیں بولتے. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, حق کا تقاتی جیسا ڈرنے کا حق ہے. رمضان کے لیے اللہ سے ڈرو, شوال کے لیے اللہ سے ڈرو, ذوالحجہ کے لیے اللہ سے ڈرو, ہجرت کے لیے اللہ سے ڈرو, سال کے 12 مہینے اللہ سے ڈرو, زندگی کی ہر ہر سانس, زندگی کی ہر ہر دھڑکن میں اللہ سے, مسجد میں بھی اللہ سے ڈرو, اور حیدرآباد کی مارکیٹ میں ہو رہا ڈرو تو بھی اللہ سے, لین دین کر رہے ہو تو بھی اللہ سے کرو, شادی بیاہ کر رہے ہو تو بھی اللہ سے کرو. اتق اللہ حق تقاتی, اللہ سے ڈرو جیسا کرنے کا. اور آگے کیا بتایا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, موت نہ آئے اگر اسلام کی آئے. اچھا ایک بات بتاؤ, موت ہمارے کنٹرول میں ہے, موت اللہ کا, پھر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی کی سب سے قیمتی پونجی توحید ہے, سب سے قیمتی پونجی مال ہے, तब तक कीमती पूंजी नाम है कि अमानत को पूंजी को संभाल के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी तो इसको संभाल के रखा लेकिन खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, मरने के टाइम को ऐसा काम कर दिया, शिर कर दिया, कुफ्र कर दिया, इस्लाम से निकल गए, सारी जिंदगी की कमाई खत्म। लेकिन अल्लाह के यहां निजात को खात्मे को होगी, अगर खात्मा गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। इसने फरमाया कि मौत आए देखता, उसके बाद क्या फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मिलकर थाम लो, वला तफर्रकू और फिरकों में न बटो। गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने पहले यह नहीं कहा कि फिरकों में मत बटो, पहले यह नहीं कहा कि फिरकों में मत बटो और फिर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, बल्कि पहले अल्लाह की रस्सी को थामने की बात कही, पहले कुरान और हदीस को पकड़ने की बात कही, पहले सिराते मुस्तकीम पर आने की बात कही। जब तुम सिराते मुस्तकीम पर आ जाओगे तो फिर तुम फिरका नहीं रह जाओगे, फिर तुम एक अलग हीरो नहीं रह जाओगे। जब तुम सिराते मुस्तकीम पर आ गए तो उसके बाद फरमाया वला तफर्रकू, अब तुम गलत मत जाना। पहले ये कहा कि तुम गिरते में मत बटो और फिर अल्लाह की रस्सी का, पहले ये कहा कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो, जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, जब तुमने कुरान और हदीस का रास्ता अपना लिया तो तुम एक फिरका नहीं हो, तुम एक जमात हो, तुम वो जमात हो नबी की जमात थी, वो जमात हो तो सहाबा रखा। बात समझ में आ रही आपको, वह आदत से लोग अल्लाह की रस्सी को थाम लो और फिर को तो फिरका तब पैदा होता है जब अल्लाह की रस्सी को छोड़ा जाता है। अगर इंसान अल्लाह की रस्सी को थामे हुए है, दुनिया उसे फिरका माने तो माने लेकिन वो फिरका नहीं है, वो वही जमात है जिस जमात को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने निजात वाली जमात और जन्नत की जमात। अच्छा, यहां पर एक मसला, आज उम्मत में इतिहास नहीं, उम्मत का कोई खलीफा नहीं। अब क्या आज के जमाने में जमात का जो लफ्ज शरीयत में आया है और हदीसों में बाकायदा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी जमात से कटे उसको अलग कर दो, उसको कत्ल कर दो। नसई शरीफ के मजलिस में तो फरमाया मन फारक अल जमात फक्तुलूह, जो जमात से अलग हो उसको कत्ल कर दो। इतनी सख्त जुमले इस्तेमाल किए तो आज तो जमात है नहीं। जमात तो तब होती जब हमारे पूरे मुस्लिम कौम का एक खलीफा होता, एक अमीर होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे सारी जमात रहते हैं जैसे इसलिए जमात, तो फिर जमात के ताल्लुक में जितनी हदीसें कुरान जितनी बातें कुरान हदीस में आई हैं वो है हदीस पर भी अल्लाह ही। ये गलत है, बहुत बड़ी गलत है। कुरान और हदीस में जहां भी जमात का लफ्ज आया है, जमात की ताकीद आई, एक बात याद रखें, वहां जमात से मुराद कौन लोग हैं, वहां जमात से मुराद अहले तौहीद की जमात है, अहले ईमान की जमात है। वहां जमात से मुराद वो जमात है जो कुरान और हदीस पर चलने वाले हो, जो तौहीद पर चलने वाले हो। अगर दुनिया में दो लोग भी हो, एक हिंदुस्तान में हो, एक अमेरिका में हो, वो दोनों भी एक जमात से एक पर हो। बात समझ में आ रही है, इस्लाम में कोई यही एक रिलेशन है, कोई और रिलेशन है ही नहीं, एक ही रिलेशन है, तौहीद का रिलेशन, तौहीद का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं। हजरत उमर फारूक को देखो, गज़वे बद्र के कैदी पकड़ के लाए गए, अल्लाह के रसूल सहाबा से मशवरा कर रहे हैं इनका क्या किया जाए। हजरत अबू बकर बोलते हैं अल्लाह के रसूल हमें शराब हो भाई लोग हैं, इनको फिदिया देते हैं, छोड़ दिए। हजरत उमर फारूक बोलते हैं अल्लाह के रसूल ये भाई बंधु थे, अब नहीं है, इनसे रिश्ता था अब नहीं है, अब इनकी सजा ये है, सजाए मौत थे, ये हमारे खिलाफ जंग करने आए हैं, इनको हमने पकड़ा है, इनको कत्ल करना है। अल्लाह ने कुरान से भी हजरत उमर की तारीफ की, हजरत उमर की बात कही। تو اسلام کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے آگے سارے رشتے ختم. آپ جانتے ہیں ایک صحابی نے غزوہ بدر کے اندر اپنے باپ کو قتل کر دیا, ان کا باپ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا. خود کہتے ہیں کہ بار بار میدان جنگ میرا باپ میرے سامنے آ رہا تھا اور میں بچ رہا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ میرے سامنے آ رہا ہے تو میں نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دیا. لیکن اللہ نے قرآن میں صحابی کی فضیلت میں آیا نہ لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواصون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ایمان والے کسی سے کوئی رشتہ نہیں, ان کا رشتہ تو ایمان کے ساتھ ہے, ان کا رشتہ تو توحید کے ساتھ ہے. ان کا بھائی بھی اللہ کا دشمن ہو تو اس کے خلاف وہ دشمنی کرتے ہیں, ان کا باپ بھی اللہ کا دشمن ہو تو اپنے باپ کو بھی قتل کرنے میں نہیں چھوٹتے, ان کا خاندان بھی اللہ کا دشمن ہو تو خاندان سے دشمنی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی حاجہ کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر رہا ہوں. وہ ظالم بادشاہ اگر کوئی مہمان اس کی حکومت کی حدوں کے اندر سے گزرتا تھا, اگر وہ میاں بیوی ہوتے تھے تو شوہر کو قتل کر دیتا تھا, بیوی کی عزت لوٹ دیتا تھا. اگر بھائی بہن ہوتے تھے تو بھائی کو قتل نہیں کرتا تھا, لیکن اگر شوہر بیوی ہوتے تو شوہر کو قتل کر دیتا اور عورت کی عزت لوٹ دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھا رہا تھا ہر خبر سے سارا رہا, پتا لگا دشمن بادشاہ کے لوگوں نے گرفتار کر لیے. اب ابراہیم علیہ السلام کو پورا سسٹم پتہ چلا کہ اگر اس کو پتہ لگا کہ ہم دونوں میاں بھی نہیں ہیں تو میرا تو کام ختم کر دے گا اور میری بیوی کی عزت لوٹ لے. تو بیوی کے بارے میں اللہ کے اوپر یقین تھا کہ انشاءاللہ بیوی توحید والی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی ضرور حفاظت کا کوئی نہ کوئی انتظام فرمایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ہے کون سا, اب یہ بولتے کہ میری بیوی ہے تو کام کرو, بیوی کی عزت بھی جائے گی ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاضری اٹھتی میری بہن, یہ میری بہن ہے, ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہو ہماری بہن بن جاؤ, ان کو چھوڑ دیا اور حضرت حاضرہ کو لایا گیا اس بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے حضرت حاضرہ کے اوپر غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ حضرت حاضرہ کو ٹچ بھی نہیں کر پایا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا, اپنی بیوی کو بہن بول دی, میری بہن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, یہ جھوٹ نہیں ہے, اس کو بولتے ہیں توہین, انہوں نے سچ بولا. لیکن سامنے والے کو کچھ اور بتانا چاہا, دل میں کچھ اور پڑتا. سامنے والے کو کیا بتانا تھا, یہ میری بہن, اب بہن سن تو اس نے چھوڑ دیا, اب دل میں کیا تھا, ساری دنیا میں دو ہی توحید والے ہیں, میں نہیں. اس رشتے کے اعتبار سے توحید پر میں ہوں, توحید پر میری بیوی ہے, تو ایمان کے رشتے کے اعتبار سے, توحید کے رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی ہیں. اس بات کو مد نظر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری بہن ہے اور کوئی بات نہیں, کوئی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ رشتہ ایمان کا جو رشتہ ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بہن بنا. تو دنیا میں جتنے اہل توحید ہیں, جتنے اہل حدیث ہیں, چاہے وہ مٹھی بھر ہو, وہ ایک جماعت ہے. دنیا میں کہیں بھی ہو, کسی بھی کونے میں ہو, ہمارا ان کے ساتھ توحید کا رشتہ, ہمارا ان کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے, اور ہم سب اس جماعت کے فرد ہیں جس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق,
میری امت کی یہ جماعت ہمیشہ حق پر ہے. لا یضرهم من خذلهم, اور اس کو پریشان کرنے کی, اس کو ذلیل کرنے کی بہت کوشش کی گئی. ارے آج کیا کوشش ہو رہی ہے؟ آج سے بہت سال پہلے آج جب بولتے ہم لوگ انگریز کی پیداوار, ارے انگریز کے خلاف گردن کٹوانے والے اہل حدیث, انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے اہل حدیث, اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ ماسٹر تارا چند بول رہا ہے, یہ انڈیا کے اتہاس کار بول رہا ہے, یہ ہسٹورین بول رہا ہے, یہ مورخ بول رہا ہے کہ 5 لاکھ اہل حدیث علماء اپنی جان کی بازی دے دیتے ہیں انگریزوں کے خلاف جہاد. خاتون جماعت کو بول رہی یہ شرمانی چاہیے لوگوں کو, ہندو پر پانی کے روپ بن رہے. ایک زمانہ وہ آ گیا تھا جب ہندوستان نے وہابی لفظ یہ باغی باغی کا مقرر کیا. انگریز حکومت سروے کرتی تھی کون سینے پر ہاتھ مار رہا ہے, کون امین بول رہا ہے, اس کو پکڑ کے گرفتار کرو, اس کو پولیس گرفتار کرو, اس کو کالا پانی لے کے جاؤ. جب حالات بہت نازک ہو گئے تو اپنی جماعت کے ادارے سے والا محمد حسین بٹالہ رحمت اللہ ہے, انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. بھائی انگریزوں سے جہاد کرنے والے وہ علماء تھے جو سرحدوں پر تھے, سارے لوگ جہاد نہیں کر رہے, عام پبلک جہاد نہیں کر رہی, لیکن انگریزوں نے جب یہ سنا کہ ہم سے لڑنے والے وہاں بھی, تو مسجدوں میں پھوس پھوس کے رفا ایرین کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع, آمین بولنے والوں کو گرفتار کرنا شروع, سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو گرفتار کرنا شروع. تو مولانا حسین سرکار جی نے حکومت کو ایک اپلیکیشن رکھا, بولے ہمارا نام وہابی نہیں ہے, ہمارا نام ایرین حدیث ہے, ہم لوگ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں آمین بولتے ہیں, حکومت ہمیں وہابی بازی کہتی ہے, وی آر ناٹ وہابی, وی آر اہل حدیث, اینڈ وی شوڈ بی رجسٹرڈ. ہمیں اسی نام سے حکومت کے دفتروں میں جانا جائے, ہم اہل حدیث ہیں. تو مولانا حسین قادری کا مقصد یہ تھا کہ جو عام اہل حدیث لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈھونڈتا جا رہا ہے, ان کو کالا پانی بھیجا جا رہا ہے, یہ سلسلہ رک جائے, وہ جو سرحدوں پر جہاد کرنے والے وہ تو مل ہی رہے. تو مولانا حسین پٹیل جی نے انگریز حکومت کو یہ اپلیکیشن لکھی کہ بھائی ہمارا نام اہل حدیث, ہمارا نام وہابی ہے, ہمارا نام اہل حدیث ہے, اب ہمارے بھائی لوگ اس کو لے کے اڑ رہے. بولے دیکھو ان کو تو پہلے جو وہابی بولتے تھے کہ اہل حدیث نام تو ان کو انگریزوں نے دیا. ارے اللہ کے بندے ہمیں اہل حدیث کو انگریزوں نے نہیں دیا ہے, ہم نے اہل حدیث سے انگریزوں سے اہل حدیث نام بنوایا نہیں ہے, بنوایا ہے. ہمارا اصل نام اہل حدیث ہے, یہ وہابی کو بطور گالی کو ہمیں کہتے تھے, ہمارا اصل نام تو اہل حدیث نہیں تھا, اور یہ نام تب تھا جب انگریز کرتے ہیں. پتا ہے بڑے پیر کی دیکھ تو بہت خاص ہے, بڑے پیر صاحب کی بات پر عمل نہیں کرتے, بڑے پیر صاحب نے اپنی کتاب انگریز تعلیم نے لکھا کہ بدعتیوں کی سب سے بڑی پہچان کی ہے الوسیعتوں کی آخری خاطر, اہل حدیثوں کو برا بتا دیں, اہل حدیثوں کو لان تان کرنا, اہل حدیثوں کو گالی دینا, یہ اہل بدعت کی سب سے بڑی نشانی. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی بولے, بیان پیر بولے. اہل حدیث نام تو امام ابو حنیفہ کے زمانے سے چلا رہا ہے, امام ابو حنیفہ کے انتقال کے 200 سال کے بعد اب فتاوا شامی کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ ایک اہل حدیث کو ایک حنفی نے رشتے کا پیغام دیا. اہل حدیث کی لڑکی کی حنفی کا لڑکا تھا, وہ لڑکی ہماری لڑکی شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکی لڑکی کے کر سکتے ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ بولے آپ کے لڑکے کو امام کے پیچھے پورے تاثر پڑنی پڑے گی, آپ کے لڑکے کو رفا ایرین کرنا پڑے گا, آمین زور سے بولنی پڑے گی. یہ بتاوا شامی کی عبارت ہے, اور جس دور کی بات ہے یہ 3rd-4th century ہجری کی بات ہے, 8,000 سال پہلے کی بات ہے. حنفی نے اہل حدیث کی لڑکی سے رشتے کا پیغام بھیجا, اور اس نے کہا کہ میں تب رشتہ کروں گا جب تمہارا لڑکا امام کے پیچھے تمہیں فاتحہ پڑے گا, جب آمین
وہ تیار ہو گیا اور رشتہ ہوا شادی نہیں. میرے بھائیوں آج پورے ہندوستان میں الحمدللہ جو نئی جنریشن آ رہی جو پڑھ رہی جو لکھ رہی جو تحقیق کر رہی ہے وہ مطلب کے حق قبول کر رہی وہ اہل حدیث کو قبول کر رہی. یہ بات دیکھ کر اور یہ منظر دیکھ کر ہمارے ان بھائیوں کو جن کو اہل حدیث کی طرف کی ایک نہیں باتی ان کے لیے ہم آپ کو ہر کوشش کر رہے ہیں اہل حدیث کو روکنے کی مگر یہ سلسلہ روکنے کا اندھے کر سکے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچن دی اتنا ہی یہ ابھرے گا اتنا کے دباؤ. آج الحمدللہ جہاں اہل حدیث کو کوئی جانتا نہیں تھا وہاں سینکڑوں مدینے اہل حدیث جہاں اہل حدیث کا نام لینا نام لینے پر فساد ہو جاتا تھا آج الحمدللہ وہاں اہل حدیث کی بڑی بڑی کانفرنس ہو گئی. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم کو اس راستے اور اس منہج پر لا کر رکھا جو منہج اللہ اور رسول ہے. اور ایک بات میں اور بولوں ہمارا ایک نام یہ بھی ہے سلفی. یہ سلفی کہاں سے ہے بہت سارے بولتے ہیں سلفی نیا نام ہے سلفی کہاں سے ہے سلفی کا پہلے مطلب تو سلفی بولتے ہیں. سلفی کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا. سلف صالحین کون ہے؟ اس امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہترین لوگ ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین. جب ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چلتے تو ہیں قرآن اور حدیث پر لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ ہے جو صحابہ کی چیزوں پر رکھتا ہے. بھائی قرآن اور حدیث کا نام تو آج قبر پوجنے والا بھی لے رہا ہے, قرآن اور حدیث کا نام تو شیعہ بھی لے رہا ہے, قرآن کا نام تو قادیانی بھی لے رہا ہے. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے. ہمیں ساتھ میں اپنے آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلتے ضرور ہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ ہے جو صحابہ سمجھ وہ ہے جو صحابہ جس طریقے سے صحابہ نے قرآن و حدیث پر عمل کیا ہم ویسے قرآن و حدیث پر عمل. تو بات میں کر رہا تھا جماعت میرے بھائیو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جماعت کے بغیر ایک قدم ہونے کی اجازت نہیں ہے. نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تیری تجھ سے مدد مانگتے. یہ نہیں کہتے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. اکیلے بھی آپ کو نماز پڑھتا ہے تو کیا بولتا ہے یا کرنا تو تو یا کرنا. اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں, اس دن صراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا رکھتا ہے. یہ بار بار ہم کو کہا جاتا ہے یہ اسلام کی اجتماعیت کا مطلب ہے. نماز آپ اکیلے گھر میں پڑھ سکتے لیکن اجازت نہیں تھی کہ آپ کو جماعت سے پڑھ سکتے, بنا کسی شریف عذر کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے. جماعت چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا. اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچ رہی تو آپ کو مسجد آنا ہے, سب کے ساتھ پڑھنا ہے نماز. مسلمان مر گیا بھائی اس کے بعد اس کے بھائی اس کے رشتے دار جاتے دفن کر کے چلے آتے نا, لیکن کہا گیا نہیں مسلمان تو مسلمان پر حق ہے مرے تو اس کے جنازے کی شریف ہو بیمار ہو تو اس کی عادت ہو. یہ اسلام کی اجتماعی ہے, یہ جماعت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. اہل توحید اگر جماعت کی شکل میں کرنا ہے تو کون ہے؟ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کیا ہے اکیلے کھا جاؤ گے کیا؟ عقیقہ کرو لوگوں کو لاؤ, شادی کرو تو غنیمت کرو, مر گیا ہے تو جنازے میں شریک ہو. پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اسلام اجتماعیت کا نام ہے, اسلام جماعت کا نام ہے. تم جماعت کو نکال کے اسلام کی کیسے پہنچے؟ پہلے نماز با جماعت کا اہتمام کیا, پھر اس کے بعد کی بات چلو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تو تھوڑا دور دور رہ کر مسجد بہت دور رہے گا چلو جمعہ میں کو ہے
جمعہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں, پھر چلو حیدرآباد میں الگ الگ علاقے ہیں, ہر آدمی جمعہ میں بھی نہیں مل سکتا, تو چلو کم سے کم سال میں عید کی نماز تو سب سے پہلا کام ہو جائے گی, الگ الگ جگہوں سے لوگ آئے. قدم قدم پر ہمیں انسان میں اجتماعی رکھتے ہیں. ایک حدیث اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح لائک اے بلڈنگ, ایک عمارت بنتی ہے, کیسے بنتی, اس میں اینٹیں بھی ہیں, اس میں سیمنٹ بھی ہے, اس میں بالو بھی ہے, اس میں الگ الگ میٹیریل, اس میں چھڑ بھی ہے. اب اس میں سے ہم چھڑ نکالتے ہیں عمارت رہے گی کیا, سیمنٹ نکالتے ہیں عمارت رہے گی کیا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے, عمارت جیسے مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے. مومن مسلم معاشرہ, اسلامی معاشرہ, اہل حق کی جماعت ایک دوسرے سے مل کر بنتی ہے, ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ دیتی ہے. ہر آدمی اپنے آپ میں دیکھتی ہوتا ہے, جیسے ایک عمارت میں چھڑ کی اپنی اہمیت ہے, اینٹوں کی اپنی اہمیت ہے, سیمنٹ کی اپنی اہمیت ہے, ویسے ہی اسلامی سوسائٹی ہر بندے کی اپنی ہے, کسی کی اہمیت کم نہیں, سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو تقویت دے. ایک حدیث میں اللہ کے حکم فرماتے ہیں, مثل المؤمنین فی تواضع و تعاطف و تراحم کمثل الجسد الواحد, مسلمان مسلمان کے لیے انسانی باڈی کی طرح ہے, انسانی جسم کی طرح ہے. اذ اشتکى منه تداعب الطائر كهذه الطائر والله, پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, آنسو کہاں رہتا ہے, آنکھ میں رہتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, آنسو کہاں رہتا ہے, آنکھ میں رہتا ہے, پیر میں درد ہے, پورے جسم میں بخار ہو جاتا ہے, رات بھر نہیں ہے. یہ انسان کی باڈی, ہر حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہے, پیر میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ لے لی کہ تو تو پیر ہے میں تیرے گھر میں نہیں ہوں, پیٹ میں درد ہے تو جس یہ نہیں کہتا کہ پیٹ کو تکلیف ہے پورے جسم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, نہیں. مسلمانوں کے اجتماع کی طرح ہونا چاہیے, مسلمان کے اگر ایک بندہ تکلیف میں ہے تو ساری مسلم جماعت کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے, مسلمان اگر ایک خوش ہے تو ساری جماعت کو اس پر خوش ہے. یہ انسانی باڈی کی طرح, ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا, المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یظلم, مسلمان مسلمان کا بھائی, مسلمان مسلمان پر ظلم کہیں نہیں کرتا, مسلمان مسلمان کو مصیبت میں بے سہارا چھوڑ نہیں کرتا. آج ہمارا بھائی فلسطین میں پریشان ہو, ہمارے دل میں تکلیف پیدا ہونی ہے, ہمارا بھائی برما کے اندر جلایا جائے ہمارے دل میں تین کی محسوس ہونی ہے, ہمارا بھائی گجرات میں کاٹا جائے ہماری آنکھوں میں اس کا سر جھلکنا چاہیے, ہمارا بھائی ہندوستان میں پاکستان میں دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر مصیبت میں ہے, ایمان کا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ ہے, توحید کا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ ہے, ہمیں اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. تو جماعت یہ اسلام کی بنیاد ہے, جماعت اسلام کا مہد ہے. قرآن میں بار بار ہم کو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر کہا گیا, اے اہل ایمان کی جماعت, اے وہ لوگوں جو ایمان کا اسلام کے پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی ہے, یہی تو انتر ہے, یہی تو فرق ہے. لوگ پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے, لوگ پہلے بھی توحید پر عمل کرتے تھے, لیکن جماعت کی شکل میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اسی لیے جب آپ ایمان لے آئے تو آپ توحید کے راستے پر آئے, تو پھر یہ نہیں چلتا میں حیدرآباد کا یوپی کے, میں خان آپ سید, میں عربی آپ اجمی, میرے نبی نے تمام اس طریقے کے صفحے کو ختم کر, میرے نبی نے فرمایا لا فضل لواحدین ولا لاحقارا, اسلام نے کسی کورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل, کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل, اور میں ہندوستان کے ماحول میں روک سکتا ہوں کسی حیدرآبادی کو کسی یوپی کے رہنے والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی سید کو کسی انصاری پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی شیخ کو کسی خان کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں, اللہ بالتقوی,
فضیلت کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے, فضیلت کا ایک ہی معیار ہے. آپ کے دل میں تقویٰ کتنا ہے, اللہ کا ڈر کتنا ہے, آپ کا ایمان کیسا ہے, آپ کا عقیدہ کیسا ہے, آپ کا جیسا ایمان جیسا عقیدہ جیسی توحید جیسا آپ کا کلیجہ ویسا اللہ کے یہاں آپ کا مسمان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, تو جماعت کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں. یہ بولنا کہ آج جماعت کا کوئی تفکر نہیں ہے, ارے اللہ کا شکر ادا کرو. اہل حدیث مٹھی پر ہیں لیکن جہاں بھی ہیں اہل باطل کی نام میں دم نہیں, ان کے رہتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے مانا ہے جو اہل حدیث نہیں, انہوں نے بھی مانا ہے. مولانا سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہوگا آپ نے, حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے اسکالر. انہوں نے کہا ہندوستان میں حدیث کو کوئی جانتا ہے؟ ہندوستان میں حدیث کا نام لینا جرم تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آج سے 400 سال پہلے جب سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن کا فارسی میں ترجمہ کرتے تو ان کے زمانے کے سرکاری بندہ فتویٰ دیتے ہیں انہیں عمر کر دیا, یہ داخل ہو گئے. شاہ ولی اللہ بیچارے قرآن کا ترجمہ لکھتے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. یہ حالات ہندوستان. ان مدرسوں میں جہاں شفا کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جب ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے بعد سے اہل حدیث جماعت بنی, جب یہ جماعت وجود میں آئی تو یہ سید سلمان ندوی جیسا حنفی اسکالر لکھتا ہے کہ ہندوستان میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا, حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا جذبہ پیدا ہوا, تکلیف کی دھول دنیا سے ختم ہوئی اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں اشتہادات کے نئے دروازے کھلے اور لوگ سمجھے کہ ہم قرآن کیا ہے. آج الحمدللہ جہاں بھی ہیں مجال نہیں ہے کہ باطل پر سر نہ لگے. وہ تھوڑے سے ہیں لیکن باطل پر رد کرنا, باطل پر نقد کرنا تکلیف کے عوام سے حجر بچانا کہ ان کا مشورہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مشورے کو غائب کرتی. میرے بھائیوں, تو جماعت کے ساتھ ان سب کو جڑ رہے ہیں. یہ جماعت اسلام کی بنیاد ہے. اہل صراط المستقیم میں جماعت ہے, یا میں جماعت ہے, یا ایھا الذین آمنوا میں جماعت ہے. جب جماعت سے نماز پڑھنے میں جماعت ہے, روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو سب کو ایک ٹائم افطار کرنا, سب کو ایک ٹائم تحریر کرنا, کرنا بھی نہیں کرنا. ایسا تو نہیں کہ چلو مظفر والے اگر ٹائم افطار کر لیں اور جو ہے چار مینار والے اگر ٹائم افطار کر لیں, سارا محلے والے. یہ ایک ساتھ افطار کرنا, ایک ساتھ تحریر کرنا, نماز ایک ساتھ پڑھنا, یہ تمام چیزیں ہم اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اجتماعیت کو قائم کریں. کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے ہمارے بہت سارے تربی بھائی دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن بولے کہ ہمیں جماعت معاشرے کو نہیں مل رہا, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ تو غلط ہے. آپ اپنے مرکز سے کیسے ہٹ سکتے ہیں, آپ جماعت سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ تو وہاں تبلیغ کرنا. موسیٰ بن عمیر مدینہ پہنچے, بڑے غور سے سنیے, پورے مدینے میں اس وقت چند لوگ ہیں اہل ایمان میں, سب لوگ مسلمان. موسیٰ بن عمیر وہاں پر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں کہ میں الگ سے دعوت کا کام کر رہا ہوں. مصعب ابن عمیر کو مدینہ کے لوگ اس نام سے جانتے کہ وہ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول کے قاصد ہیں. اہل حدیث کہیں بھی دعوت کا کام کرے اس کے نام کے ساتھ یہ لیبل لگنا چاہیے, وہ جماعت اہل حدیث کا قاصد ہے, وہ جماعت اہل حدیث کی طرف سے دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے, وہ جماعت کا ایک فرد ہے, وہ جماعت کو تصویر دے رہا ہے. یہ کون سی ہم آزاد کام کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں سے آزاد کام شروع ہوا وہاں سے لینے لکھنے لگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کو, رب العالمین ہمیں اور آپ کو مسلک حق کے اوپر, مسلک کتاب و سنت کے اوپر, توحید و سنت کے راستے پر ہم سب کو زندگی بھر, زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو چلنے کی توفیق. رب العالمین تو جانتا ہے ہم تیرے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں, تیرے نبی کے صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں,
ہم اس امت کے علماء اور اس امت کے بزرگوں کے حق میں ہماری کیا ضرورت ہے اور ہم ان کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو آج ہمارے مطلب کو لے کر ہمارے منحص کو لے کر غلط کہنے کے شکار ہے, ہمارے منحص کو لے کر ان کے ساتھ میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ ہماری بات کو سننا نہیں چاہتے. اے اللہ ہم خود سے دعا کرتے ہیں, ہدایت دینے والا تو ہے, لوگوں کے لیے کو کھولنے والا تو ہے. اے اللہ تو اپنے ان تمام بندوں کے تینوں کو ہدایت دے دے, اے اللہ ان کے تینوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ خاص طور سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, یہ جو نئی نسل ہے, اے اللہ ہمیں اس سے بڑی امید ہے. اے اللہ یہ گنہ گار ہے, یہ دوشی بھی ہے, یہ گناہوں میں اس کے راستے پر چل رہی ہے, لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اسلام کی محبت کا دیا روشن ہے. اے اللہ اس دیے کی روشنی کو تو مزید طاقت عطا فرما. اے اللہ مسلمان نوجوانوں کو کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہماری جماعت میں آج کچھ ایسے افراد بھی آ گئے ہیں جن کا منظر صحیح نہیں ہے, جن کا مطلب صحیح نہیں ہے, ان کی وجہ سے کہیں اپنی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. کچھ ایسے متشدد لوگ بھی آ رہے ہیں جن کا تشدد ان کو آج سے تبدیل لے کے آ رہا ہے. اے اللہ تو ہمیں اعتدال کے مقصد پر, جو صحابہ کا مقصد تھا, جو حکومت کے مطلب صالحین کا مقصد تھا, جو کتاب سنت کا راستہ ہے, اے اللہ تو ہمیں اس مقصد پر اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, ہم سب تیرے حکم پر تیرے فرمان پر روزہ رکھتے ہیں. اے اللہ چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں تیری عبادتیں کر کے تجھے خوش کر کے اپنے آپ کو جنت کا مقدار کر. اے اللہ آخری عشرہ آنے والا ہے, آخری عشرے میں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم خاص طور سے سات راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے, تیرا ذکر کر کے, تیرے قرآن کی تلاوت کر کے, اے اللہ تیرے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا دے. اے اللہ تو ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین ثم آمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله. Thank you.